بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
اگر معجزہ کوئی نہ دکھائے تو مثلا اس کی نبوت خطرے و پنجمین بحث این است که اعجاز چند نوعه بفرمید.
پنجمین جهت که جسی هم بحث کرنگه وہ یہ ہے کہ اعجاز کی کتنی قسمیں ہیں.
ششمین جهت هم این است که این اعجاز آیا استقلالی است یا اذنی است.
اور چھٹی حیثیت جس سے ہمیں باز کرنی ہے، انبیاء جب معجزہ دکھاتے ہیں تو یہ معجزہ دکھانا ان کا عمل استقلالی ہے یا عمل اذنی ہے، اس کے اذن سے یہ دکھاتے ہیں.
ببینید من سعی میکنم یه مباحث قامض رو بدون اسم آوردن از اون مباحث قامض براتون القا کنم. شاید هفته گذشته من یه قاعده مهمی رو بدون اسم آوردن از اون قاعده برای شما گفتم و کیدم ظاهرا نشدید و اون قاعده قوه الا قبل بیان بود.
میری کوششی ہوتی ہے کہ ان مباحث کو جب میں آپ کے سامنے منتقل کرتا ہوں تو مختلف علوم اور فنون کے اصطلاحات کے گلگلیوں سے نکل کر ہٹ کر سادہ زبان میں ان چیزوں کو آپ تک منتقل کروں. اور میں پچھلے ہفتے میں ایک قاعدہ عقلی کو میں نے بیان کیا ہے اور اس کے اصطلاحات کو چھوئے بغیر، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہیں. بس ہمیں آپ تک مطلب منتقل کرنا ہے، اصطلاحات بیان کرنا ضروری.
یعنی راه عقلی نرفتیم، راه قرآنی رفتیم.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ علوم میں جو عقلانی راستہ ہے ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، بلکہ قرآنی راستے کو اختیار کیا. قرآن کا طرز تخاطب وہی ہے کہ عوام کی سمجھ کے مطابق بولتا ہے.
البتہ البتہ قرآن خود برہان،
البتہ قرآن خود برہان ہے،
این هم یادتون باشه. خب حالا امشب وارد اون مبحث اول از شش مبحث میشه.
یه جو چه جهتیں فهرست کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے گنی، اون چه جهتوں میں سے پہلی جهت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم داخل ہو رہے ہیں.
با اون اینکه ادعای ما این است که انبیاء و رسول شخصیت حقوقی واحد دارند.
وہ یہ کہ انبیاء اور رسول ان کی منصبی شخصیت ایک ہے، فرق نہیں ہے. یہ بہت پہلے بھی ایک دفعہ بیان ہوا ہے.
منصب مبارکہ نشتہ
کیا
یک اشکال ممکنه کسی به ما بکنه.
ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں کوئی اعتراض آ جائے اس بات پر.
ان ہم اعتراض قرآنی،
اور وہ اعتراض بھی قرآن سے اٹھا کر ہمارے سامنے پیش کریں.
آقا شما میگویید که انبیاء شخصیت حقوقی واحد دارن ولی دعای در قرآن چیز دیگری میگه.
وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی منصبی شخصیت ایک ہے، جبکہ قرآن میں دو آیتیں ہیں اور وہ آیتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں.
یکی در سورہ بقرہ آیه 253،
سورہ
بقرہ
کی آیت نمبر
253 ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض،
ان یہ رسول ہیں کہ ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے.
یا در سورہ اسراء آیه 55 فضل،
سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 55،
فضلنا بعض النبیین علی بعض،
اس میں ارشاد ہوا کہ بعض نبیوں کو بعض دیگر نبیوں پر ہم نے فضیلت دی ہے. ساری
پس ان کے شما میگویید انبیا شخصیت حقوقی واحد دارن، با این تفضیل چه میکنید؟
این دو آیتوں کے ہوتے ہوئے کہ جن میں صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کی منصبی شخصیت ایک ہے؟
جواب،
اس کا جواب
این است که این آیات مربوط به درجات آنچنانی همون شخصیت حقوقی، درجات مختلف است نه اصل شخصیت.
وحی انبیاء که جن کی منصبی شخصیت ایک ہے ہم نے کہہ دیا، اس ایک شخصیت کے اندر ہر نبی ایک درجے پر فائز ہے،
یعنی ہمیں رسولاً همه نبی جند، همه این عهده را دارند، همه این اون کار رو دارند، اما درجاتشان مختلف است.
یعنی اون کا منصب ایک ہے، مثلا جو انبیاء ہیں تو سب انبیاء ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ خدا سے لینا، لوگوں تک پیغام پہنچا دینا، امانتداری کے ساتھ لیتے ہیں اور صداقت کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں، اور اس کام میں سب ایک جیسے ہیں. رسول مثلا رسولوں کی جو ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری میں سب ایک طرح سے ہیں، ان کی شخصیت منصبی ایک ہے، لیکن اس منصب کے اندر بھی ہر نبی ایک خاص مزیت اور فضیلت رکھتا ہے.
خلاصہ نبوت و رسالت عامه یک حکم مشترک،
یعنی رسالت عامه اور نبوت عامه کا ایک مشترک حکم،
یعنی هر پیامبری مأمور است به چند تا کار.
یعنی اگر یعنی ان کے ہم نے کہا ایک شخصیت ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر پیغمبر کئی کاموں کے اوپر وہ ذمہ دار ہے، کچھ کام کرنے ہیں اسے.
مأمور است به این که دعوت کند به مبدع و معاد، دعوت کند به حقیقت وحی، دعوت کند به وجود فرشته، این مجموع دعوت کند به توحید، این مجموع کار که مربوط است به نبوت و رسالت عامه و جمیع انبیاء در این خط کلی علی‌السوا هستند و شخصیت واحد دارند.
مثلا هر نبی و هر رسول کی ذمہ داری یہ ہے، کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مبدا اور معاد کی طرف لوگوں کو دعوت دے، ہر نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وحی سے آشنا کرے اور حقیقت وحی انہیں بتا دے، ہر نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ عالم غیب کی وہ باتیں جن باتوں کو بتانے کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہے کہ وہ بتا دے، مثلا فرشتہ اور ملائک کے وجود کے بارے میں بتا دے، ہر نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ توحید سے آشنا کرے، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور اس ذمہ داری میں تمام انبیاء ایک جیسے ہیں.
شخصیت حقوقی همه انبیا مشترک در این وقت در این خطوط کلی.
پس این لائنوں میں، اس لائن میں کہ جس لائن پر ان کو مبعوث کیا گیا ہے اور یہ لوگوں کو کچھ چیزوں سے آشنا کرنا ان کی ڈیوٹی ہے، اس میں ان کی منصبی شخصیت ایک جیسی ہے.
بله، ممکن است در فروع اختلاف داشته باشه و در درجات اصول هم مختلف،
لیکن یہ ممکن ہے کہ ہر نبی جب لوگوں کو ان کے آداب زندگی سکھانے کے لیے آئے ہیں تو ان آداب زندگی کے فروغ بیان کرنے میں سطح معاشرہ کے بدلنے کے لحاظ سے ان کے پاس شریعت مختلف ہو، یہ ممکن ہو. اسی طرح سے اصول بیان کرنے میں بھی درجات اصول میں فرق ہو.
خلاصه این که
نه اصل اصول، اصول ایک هست، درجات و اصول میں فرق.
شخصیت حقیقی متعدد، شخصیت حقوقی متعدد. در مقابل این شخصیت حقوقی واحد بدانیم که دشمنان تبعیر واحد بودن مثل هم.
یه جو این که منصبی شخصیت چی؟ اس منصبی شخصیت کے مقابلے میں جو مخالفین تھے وہ مختلف شکلوں میں ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں. ہمیں جاننا چاہیے
در سورہ فصلت آیه 43،
سورہ فصلت کی آیت نمبر 43 میں
ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول. یادتون بوده
جو کچھ تمہارے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں، یہ کوئی پہلی والی بات پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہہ چکے ہیں.
آن سے کہ بے تو گفتے این بے ان ہم گفتے، آن سے تو مأمور بے آن شدی اونا مأمور شدن. در چی؟ در اون خطوط کلی، ایمان به وقته، ایمان به معاد، ایمان به عالم غیب، ایمان به فرشته تا آخر.
یعنی جو آپ کو ذمہ داریاں ہم نے دی ہیں کہ مثلا مبدا اور معاد پر ایمان رکھنا اور غیب پر ایمان رکھنا، حقیقت وحی پر ایمان رکھنا، اس قسم کے چیزوں پر ایمان رکھنا، جو آپ کو ہم نے کہا ہے یہ وہی کچھ ہے کہ جو آپ سے پہلے والے انبیاء کو بھی ہم نے کہا ہے.
اما با اینکه ما قد قیل للرسل داریم اون تفضیل رو هم داریم.
یہ منصبی طور پر آپ کا کام وہی کام ہونا ایک حیثیت ہے، لیکن فضیلت اس منصب کے اندر ان انبیاء کے اوپر آپ کی فضیلت وہ بھی ثابت ہے.
در سورہ احقاف آیه 6 ما کنت بدعا من الرسول، من یه رسول تازه اور چیز آورده نیستم، نه حرفا من هم حرفای قبلی ها سر خطوط کلی.
سورہ احقاف کی آیت نمبر 6 میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں کہ جو پہلی مرتبہ آیا ہوں، بلکہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ وہی ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء آئے ہیں وہ کہہ چکے ہیں.
همونه در کدام همانه؟ در خطوط کلی.
یہ وہی ہے اس کلی اور عمومی لائن کے حساب سے
که شخصیت حقوقی کی اونا رو اون خطوط کلی تعیین میده.
اون کی منصبی شخصیت کا تعیین بھی انہی عمومی لائن کے حساب سے متعین ہوتی ہے.
و این که پیغمبر مهیمن است بر همه انبیا و قرآن او مسیطر است بر سایر کتب، این معناش ارتفاع درجه و اختلاف در فضائل است.
یه جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء پر مهیمن ہیں، مهیمن کے معنی یعنی سب پر چھائے ہوئے، اور اس کی لائی ہوئی شریعت بھی مسیطر ہے باقی تمام شریعتوں کے اوپر. یہ مہیمن ہونا یا مسیطر ہونا اسی خطوط کے اندر اس کی فضیلت،
خودش مہیمن است، قرآنش مسیطر،
خود مہیمن ہے اور اس کا لایا ہوا قرآن وہ مسیطر ہے باقی کتب کے اوپر.
حالا پس محصل قصہ اول چی شد؟
پہلے قصہ کا خلاصہ کیا ہوا، یعنی جہات ششم میں ہم نے کیا کہہ دیا
کہ انبیاء شخصیت حقوقی دارن اما بعضی بر بعضی فضیلت دارن و اون شخصیت حقوقیشون معناش این است که اینا مأموریت خاص دارن که اون مأموریت خاص عبارت است از ایمان به مبدأ، ایمان به معاد، ایمان به به، ایمان به غیب، ایمان به فرشته.
وہ ان تمام انبیاء کی منصبی شخصیت ہے اور منصبی شخصیت کا تعین بھی ان خطوط کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ خدا نے ان کو کچھ کاموں کے اوپر مامور کیا ہے، ذمہ داری سونپی ہے، اور وہ کام کہ جو انہیں انجام دینے ہیں یہ ہے کہ لوگوں کو مبدا اور معاد سے آشنا کرنا، اور وہی پر حقیقت وہی پر ایمان لانا، اور عالم غیب پر ایمان لے آنا، فرشتوں پر ایمان لے آنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. ان خطوط کے حساب سے ان کی جو شخصیت منصبی ہے وہ ایک
حالا بعد از تبیین این بحث نوبت به بحث مرحله بعد میرسه، نه قسط ثانی.
اس چیز کو سمجھنے کے بعد اب ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں،
و اون این که حال که اینان شخصیت حقوقی واحد دارن، پس تکذیب یک نبی تکذیب سایر پیامبرانه.
پس جب ان کی منصبی شخصیت ایک ہے آدم سے لے کر خاتم النبیین تک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے کسی ایک نبی کو جھٹلانا باقی نبیوں کو جھٹلانے کے ساتھ مرادف ہوگا.
چرا؟ چون منا شد شخصیت حقوقی واحد داشته باشن، هماهنگ باشن.
اس لیے کہ ان کی منصبی شخصیت ایک ہے، ایک ہے، ان میں سے کسی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کو جھٹلانا اس کو جھٹلانا.
پس ما موظفیم به این که همه را از آدم تا خاتم که رسول حقا قبول داشته باشیم.
پس ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے شرعی کہ ہم ایمان لے آئیں آدم سے خاتم تک، جتنے بھی انبیاء، تمام انبیاء پر ہم ایمان لے آئیں.
مشکل یہ یہود و نصارا چیست؟
یهود و نصارا کس مشکل میں ہیں؟
انکار یک نبی انکار همه رسولان.
کسی ایک نبی کا بھی اگر کوئی انکار کرے تو باقی تمام رسولوں کا انکار لازم آتا ہے.
چرا؟ چون موظفی میگیم لا نفرق بین احد من رسوله.
اس لیے کہ یہ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، قرآن نے ہمیں مکلف کیا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسوله، ان کی طرف سے خدا کی طرف سے جتنے رسول آئے ہیں ان میں سے کسی میں ہم فرق نہ رکھیں. فرق نہ رکھیں یعنی کسی کو مانے کسی کو نہ مانے. اس اعتبار سے
لا نفرق بین احد من رسل، معنیش حق نداری که دین قبول کنی دین قبول نکنی. چرا؟ چون شخصیت و حقوقی واحد دارن،
چون ان کی منصبی شخصیت ایک ہے، ایک ہے، سب کو مانو.
لذا لحاظا باید همه رو قبول داشته باشن،
اسی لیے سب کو ماننا پڑے گا، سب کو قبول کرنا ہوگا.
اگر جناب عیسی میگوید بعد از من پیغمبر یاتی من بعدی اسمه احمد مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد، یعنی این که اگر منو قبول دارید اونم قبول دارید، اگر اونو قبول دارید منو قبول دارید.
اگر حضرت عیسی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اور اس نبی کا اسم گرامی احمد ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے مان رہے ہو تو اسے بھی مانو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مجھے مانو اسے نہ مانو، انہیں نہ مانو.
پس پذیرش ایک نبی پذیرش احمد، انکار ایک نبی کم انکار احمد.
پس ایک کو اگر قبول کر تو سب کو قبول کر، کسی ایک کا بھی انکار کرو گے تو وہ سب کا انکار شمار ہو جائے گا.
این اصل ادعای ما بر این که اگر یک کسی رو پذیرفتیم همه، رد کردیم همه. اما ببینیم قرآن هم چنین حرفی رو میزنه یا نه؟
ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی ایک کو مانے تو سب کو ماننا ہو، اور اگر کسی کو انکار کرے تو یہ وہ تمام انبیاء کا انکار شمار ہو. ایسا قرآن کی آیتوں سے بھی اسی بات سامنے آتی ہے.
اصحاب ہجر مگر ایک پیغمبر رو بیشتر انکار کردن، منکر یه پیغمبر شدن، ولی اون وقتی که یه پیغمبر رو انکار میکنن خدا میفرماید که ولقد کذب اصحاب و هجدن المرسلین، یه پیغمبر رو منکر شده، خدا میگه همه انبیا رو منکر، وقت المرسلینه، جمع محلای به ال یفید العموم، یعنی کل المرسلین.
یه اصحاب هجر، انہوں نے اپنے زمانے کے ایک پیغمبر کو نہیں مانا، بس باقی تمام پیغمبروں کی تکذیب انہوں نے نہیں کی تھی. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے تمام پیغمبروں کی تکذیب کی.
اصحاب
ہجر المرسلین، المرسلین کا لفظ ہے کہ بتحقیق تکذیب کی ہے اصحاب ہجر نے المرسلین کی، یعنی جمع محل، یعنی جمع کے صیغے کے اوپر الف لام استغراق بھی داخل ہوں تو تمام کے تمام پیغمبر معنی بن جاتے ہیں. اس کے معنی کہ انہوں نے سب کو جھٹلا دیا، حالانکہ جھٹلایا سب کو نہیں تھا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک کی تکذیب سب کی تکذیب ہے.
انہوں کے ہمیں پیغمبر اور تکذیب نہیں، یہ پیغمبر ہوتا ہے کیا ایک
پیغمبر کی تکذیب
چرا این چنین است؟ چون اونا شخصیت حقوقی دارن، حقوقی واحد دارن،
اس لیے کہ ان کی منفی شخصیت ہے، کہ ان کی تعلیمات ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو جھٹلائے اس کی تصدیق کریں؟ تصدیق کیسے ہو سکتا جب تعلیمات ہے؟
و از سوی دیگر هر پیغمبری که میاد جریان انبیای قبلش رو و نبی بعدش رو امضا میکنه، تبیین میکنه.
اور ایک اور جہت سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والے نبی نے اپنے پہلے والے تمام نبیوں کی تصدیق کی ہے،
بس
ان کے کاموں کی تائید کی ہے، تو یہ تائید کرنا اور ان کی تصدیق کرنا خود، اگر ہم اس پیغمبر کو مانتے ہیں تو ان تمام کی تصدیق ہمیں کرنی پڑے گی.
وقتی او تصدیق میکنید، شما دارید تصدیق او رو تکذیب میکنید.
اور اگر آپ اس پیغمبر کو جھٹلائیں تو یہ پیغمبر تو گزشتہ تمام انبیاء کی تصدیق کر چکے ہیں، اور آپ اس کو جھٹلا رہے ہیں تو اس کے معنی کہ ان تمام کو جھٹلا رہے ہیں.
در داستان حضرت شعیب و بقیه اصحاب ایکه، باز در سوره شعرا آیه 176 چنین میخوانیم: کذب اصحاب و ایکت المرسلین.
قصه حضرت شعیب میں اصحاب ایکه نے تمام مرسلین کو جھٹلا دیا، یہ قرآن نے کہا ہے. اصحاب ایکه نے تمام مرسلین کو جھٹلا دیا، حالانکہ
انہا فقط شعیب و منکر شدن، اونا شعیب رو منکر شده.
شعیب، حضرت شعیب کا انکار تمام پیغمبروں کا انکار.
چرا؟ چون شخصیت حقوقی واحد دارن. این خیلی نکته است، تو دنیا این نکته باید روش کار بجه. تو مباحثی که ما با اهل نمیدونم کتاب داریم، این باید روش حرف زده بشه.
اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے، اور اہل کتاب کے سامنے جب کبھی ہم بات کرتے ہیں، کتاب کے سامنے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو کھول کے بیان کر سکیں.
و در باره قوم ثمود و قوم لوط هم داریم در سوره شعرا آیه 141: کذبت ثمود المرسلین. بازم المرسلینه.
قوم ثمود کے بارے میں بھی قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا کہ قوم ثمود نے مرسلین کو جھٹلا دیا، تمام مرسلین، المرسلین، حالانکہ انہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر کو جھٹلایا.
چرا؟ چون انبیاء شخصیت حقوقی واحد دارن.
وہی وجہ،
تکذیب یک کسی ہے.
وہی وجہ جس کا ذکر، جس کے لیے
در سورہ شعرا ہم آیه 60: کذبت قوم لوط المرسلین.
سورہ شعرا کی آیت نمبر 60 میں قوم لوط کے بارے میں وہی جملہ ہے، قوم لوط نے تمام نبیوں کو جھٹلا دیا.
پس تکذیب یک پیغمبر طبق گفته قرآن و خدا تکذیب همه رسولان.
خدا نے قرآن میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کے مطابق ایک پیغمبر کو جھٹلانا تمام پیغمبروں کو جھٹلانا ہے.
چرا؟ مقدمه اول، چون شخصیت حقوقی واحد نه به هم پیوسته است. این مقدمات،
یه کیوں ایک پیغمبر کو جھٹلانا تمام پیغمبروں کو جھٹلانا، اس لیے کہ اس کی وجہ وہی جہت اول میں بیان ہو چکی ہے، ان کی شخصیت
حالانکہ رسیدیم به اینجا که شخصیت حقوقی واحد داره. انکار یک نفر انکار همه است، التزام به یک نفر هم التزام به همه است. چرا؟ چون منی که این پیغمبر رو قبول میکنم، یعنی آنچه که او میگوید قبول دارم. دقت بشه.
پس جب هم اس پیغمبر کو قبول کرتے ہیں تو ان کو قبول کرنے کے معنی یہ کہ ان کی تمام تمام گفتگو اور تمام انہوں نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ان سب کو قبول کریں گے. اور دیا کیا ہے؟ کہ تمام پیغمبروں کی انہوں نے تصدیق کی، نتیجے میں اسے بھی ہم قبول کر رہے ہیں.
نوبت میرسد به مقدمه سوم.
اب آئیے جهت سوم کے پاس.
مقدمه سوم چیه؟ اینکه این پیغمبران باید همشون چیزی برای اثبات پیامبریشون داشته باشن.
جهت سوم یه که یه تمام پیغمبر بینات رکھتے ہیں. بینات کا کیا مطلب؟ اپنی نبوت کو دوسروں کے سامنے
چیزی برای اثبات نبوتشون داشته باشن.
نبوت کے اثبات کے لیے کچھ ہونا چاہیے ان کے پاس.
باید چیزی رو به مردم ارائه دهند،
کچھ لوگوں کو دکھا دیں
تا این مردم معتقد بشن،
تاکہ اس اثبات کی وجہ سے، کچھ دکھانے کی وجہ سے لوگوں میں اعتقاد پیدا ہو جائے. مجھ میں تو اعتقاد نہیں آئے گا.
انہا باید اصولی رو ارائه کنند،
کچھ اصول دکھائیں.
اون اصول چیه؟
کیا ہے اصول؟
اون اصول عبارت است از ارائه بینات.
وہ اصول جو دکھانے چاہیے وہ ہے بینات،
ادلہ روشن و واضح.
بینات روشن اور واضح دلائل کو کہتے ہیں.
برہان عقلی برای همه بیانه نیست.
اگر کوئی عقلی برهان پیش کرے تو عقلی برهان سب کے لیے دلیل روشن نہیں ہو سکتا. کسی کے لیے دلیل روشن ہو، کسی کی سمجھ میں ہی نہ آئے.
اہل دقت میفهمن، عامه مردم چطور؟
جو دقت کر سکتے ہیں کسی چیز پر وہ اس دلیل عقلی کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن عام پبلک ان کا اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، لہذا ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی بات.
ولذا بینه را به معجزه معنا کردن.
اسی لیے بینه کا معنی معجزه کیا گیا،
یا فرد اکمل از بینه را معجزه دونستن.
یا بینات صرف معجزه نہیں ہیں، معجزه کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں روشن ترین دلیل جو ہے وہ معجزه ہے.
چرا؟ چون ادله عقلیه برای اوحدی از انسان هاست، نه برای عامه انسان ها.
اس لیے که عقلی دلائل یعنی مخصوص لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نہیں، پبلک کے لیے نہیں.
ولذا حالا میخوایم یه آیه معناش معلوم بشه.
اس لیے هم آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں.
این آیه خیلی معروف ہے.
یہ آیت بہت مشہور اور معروف آیت ہے.
لقد ارسلنا رسولنا بالبینات.
آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہے.
با ادلہ واضح و روشن که همگان فهم باشد.
ادلہ روشن، روشن دلائل، واضح دلائل، اس کی تعریف یہ ہے کہ جو سب کی سمجھ میں آ جائے.
این رو توضیح خواهیم داد، این از جای دقیقه ها.
بله، اس کی وضاحت کریں گے.
این آیه هم که من دارم اینطور برای تو معنا میکنم برای که این معنای دقیقی واضح بشه. بعد
میں اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک دقیق پہلو ہے اسے واضح کرنا چاہتے ہیں.
وَأَنزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ.
اور دیکھیں آیت کا ترجمہ پر دقت کریں، ہم نے نبیوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، وہ ایک حصہ ہے، اور ابھی دوسرے حصے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ میزان اور کتاب کو بھیجا.
بستر آماده شود
تاکہ تمہیدی حالت پیدا ہو.
ولی لیقوم الناس بالقسط لیقوم الناس، زور در کار نیست، مؤاخذه هست ولی زور نیست.
تاکہ دقت کریں یہ میزان اور کتاب نازل کی، ان کے ساتھ ہم نے میزان اور کتاب بھی نازل کی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں.
تا مردم قیام به قسط
عدل کو قائم کرے، یعنی یعنی عدل کو قائم کرنے کا فائل جو ہے وہ لوگ ہیں،
یعنی مردم
عدل کو قائم
کرے. امام ایجاد بستر است، بستر که مهیا شد نوبت به کار شما میرسد کہ شما قیام به قسط کنید.
ہم آپ کے لیے مقدمہ فراہم کر رہے ہیں، امکانات دے رہے ہیں تاکہ آپ یعنی لوگ عدل کو قائم کریں، ماحول ہم بنا رہے ہیں پس لوگ عدل کو قائم کریں.
پس قیام به قسط در جامعه کار مردم است.
پس عدل کو قائم کرنا لوگوں کا کام ہے.
کار انبیاء بستر سازی است.
انبیاء کا کام ماحول بنانا ہے.
پشت گوشمون رو نخارون.
ہم آپ کے لیے مقدمہ فراہم کر رہے ہیں، امکانات دے رہے ہیں تاکہ آپ یعنی لوگ عدل کو قائم کریں، ماحول ہم بنا رہے ہیں
پس
لوگ عدل کو قائم کریں.
پس قیام به قسط در جامعه کار مردم است.
بس عدل کو قائم کرنا لوگوں کا کام ہے.
کار انبیاء بستر سازی است.
انبیاء کا کام ماحول بنانا ہے.
پشت گوشمون رو نخارونیم بریم دنبال کارمون،
بلکہ کہ اپنے سر کھجاتے ہوئے اپنے اپنے کاموں میں نہ لگ جائیں بلکہ جو ڈیوٹی قرآن نے دی ہے اسے انجام دیں.
وانزلنا الحديد فيه بأس شديد.
اور ایک آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے اسی کے تتمہ میں ہے کہ ہم نے حدید کو نازل کیا اور اس میں سخت امتحان ہے.
ومنافع للناس،
اور اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے.
تو آخر آئی
حدید
سن بھی جائے. یعنی چه این آیه؟ یعنی انبیا با یک دستشان چراغ هدایت رو بر دست دارن. خوب دقت بشن،
یعنی انبیا اپنے ایک ہاتھ میں چراغ هدایت لیے ہوئے ہیں،
با دست دیگرشان سلاح در دست دارن،
دوسرے ہاتھ میں حدید لیے ہوئے ہیں، سلاح اسلحہ لیے ہوئے،
که با این دستی که در او قرآن است و کتاب است هدایت مردم کنند.
یه هات که جسمه چراغ ہے، کتاب ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت فراہم کرتے ہیں.
کار انبیاء کشتن نیست.
نبیوں کا کام خون بہانا نہیں.
کار انبیاء ہدایت است.
انبیاء کا کام ہدایت کرتے ہیں، رہنمائی فراہم کرتے ہیں.
اما یاد من باشد همین هادی و همین هدایت کننده و همین مرشد که کتاب در دست اوست، اگر کسی بخواهد در مقابل این کتابش بایستد و مانع راه شود، چون مانع راه هست و او مقابله می شود.
لیکن یہ یاد رکھنا، یہی هادی، یہی رہنما، جو اپنے ہاتھ میں کتاب اور ہدایت لیا ہوا ہے، اگر اس کتاب کی ہدایت کے سلسلے میں کوئی آڑے آ جائے اور کتاب کا مخالف ہو جائے، لوگوں کو ہدایت تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بن جائے، تو اس رکاوٹ کو ہٹاتے ہیں۔ یہ اصلاح اس لیے ہے کہ اس رکاوٹ کو راستے سے ہٹا دیں،
شراب
لوگوں تک ہدایت پہنچتی رہے۔
این چراغ در دست نبی است برای هدایت، اگر کسی بخواهد پف کند او را خاموش کند، اینجاست که نوبت به حدید میرسد.
که یه انبیاء اپنے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے ہیں، ہدایت لیے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی پھونکوں کے ذریعے سے اس ہدایت کو بجھانے کی کوشش کریں تو اس کی پھونک کو بند کرانے کے لیے دوسرے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے۔
و اصولاً قرآن و کتاب در دست راست انبیاء،
اور اصولاً یہ کتاب اور خاتم النبیین کے زمانے میں قرآن جو کہ حضرت خاتم النبیین کے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب اور ہدایت اور قرآن دائیں ہاتھ میں ہیں پیغمبر کے،
و شمشیر در دست چپ جان است،
اور تلوار بائیں ہاتھ میں ہے۔
با دست چپ کار نمی کنند، کار با دست راست ہے۔
اور آپ کو تو پتہ ہے کہ انسان اگر نارمل انسان ہو تو دائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل کام جو پیغمبروں کا ہے وہ ہدایت فراہم ہے۔
چراغ را در دست گرفته لتخرج الناس من الظلمات الی النور،
یہ چراغ ہاتھ میں اس لیے لیے ہوئے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو تاریکیوں سے نور تک پہنچا دے۔
اما اگر کسی خواست مزاحم دست راست بشود،
لیکن اگر کوئی ان انبیاء کے دائیں ہاتھ کے عمل کے لیے رکاوٹ بن جائے،
و اون چراغ رو پف کند و خاموش کند،
اور اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے اور اس چراغ کی روشنی لوگوں تک نہ پہنچنے دے،
نوبت به دست چپ می رسد،
اس وقت انبیاء اپنے بائیں ہاتھ سے بھی کام لیتے ہیں۔
ولذا در سوره مائده فرمود کلما اوقدوا للنار حربا للنار، بله کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، هر وقت خواستم که شروع کنم جنگ بپا کنم این هدایت رو خاموش کنم، اطفأها الله، اینجاست که با دست نبی اکرم به اراده خدا میبینید خاموش میشه.
بہت خوبصورت تعبیر ہے قرآن کی کہ یہ جو ہاتھ میں تلوار ہے یہ خون بہانے کے لیے، گڑبڑ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگ ہیں جو کہ جنگ کی آگ کو بھٹکا دیتے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ ہدایت پہنچنے نہ دیا جائے، تو خدا ان کے اس بائیں ہاتھ کے ذریعے سے اس جنگ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔
پس انبیاء آمدند همه و حیثیت حقوقی مشترک همه این کار رو بکنن، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، این کار مشترک همه خوب دقت بشه.
پہلی جہت جو ہم نے ذکر کی تھی وہ آپ کو یاد بھی ہوگی کہ تمام انبیاء کی منصبی شخصیت ایک ہے، لہذا اس آیت میں بھی ان کے کام کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا روشن دلیلوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ لوگ عدل کو قائم کریں، اور یہ تمام پیغمبروں کے لیے
رسولنا
اپنے تمام رسولوں کو
بالبینات
روشن دلائل کے ساتھ،
شخصیت حقوقی واحد ابزار واحد،
جب ان کی منصبی شخصیت ایک ہے تو ذریعہ عمل بھی ان سب کا ایک ہے،
کتاب از ایک طرف،
کتاب ایک ذریعہ عمل،
بینات هم از ایک طرف،
بینات بھی ذریعہ عمل ہے،
گفتیم بینه ما یبین به شیء است، برای عموم مردم باید معجزه باشه.
بینه کا ترجمه ہم نے کر دیا اور بیان کیا کہ بینه ما یبین الشیء کو کہتے ہیں، یعنی وہ کہ جس کے ذریعے سے کوئی چیز آشکار ہو جائے، کسی کے ذریعے سے کوئی اور چیز آشکار ہو جائے تو جس کے ذریعے سے وہ چیز آشکار ہوئی اس کو بینہ کہتے ہیں. لہذا معجزہ کے ذریعے سے نبوت آشکار ہوتی ہے، اس لیے نبوت کو معجزے کو بینہ کہنا چاہیے.
پس لزوم معجزے از احکام مشترک و عامس بین همه انبیاء.
پس
یادتون باشه ها،
تمام انبیاء کی نبوت عامہ کا لازمہ یہ ہے کہ تمام نبیوں کے پاس معجزہ ہونا چاہیے.
چرا؟ خوب دقت بشو. چرا؟
کیوں تمام کے پاس معجزہ ہونا چاہیے؟
چون انبیاء با ادعاشون دو ادعا دارند. یک، ادعای بر اصل بعثت و نبوت که به این میگیم دعوت، درست؟ یکی این که من پیغمبرم. خوب دقت بشه، پس یک مدعایی دارن و خود مدعی هستن. برای مدعا دقت بشه، اینجا جای این نکته دقیق میشه، مدعایی دارن و خود مدعی هستند. برهان عقلی برای صحت اثبات مدعا است.
انبیاء دو چیزوں کا ادعا کرتے ہیں، ایک اصل نبوت اور اصل بعثت کا ادعا کہ خدا کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی سلسلہ ہے، اصل نبوت اور بعثت کا ادعا. دوسرا ادعا ایک اور ہے، وہ ایک میں بھی نبی ہوں، خود اس منصب کے منصبدار ہونے کا ادعا. پہلے حصے میں مدعا ایک چیز ہے اور اس مدعا کے لیے خود مدعی ہے، یہ ادعا کر رہا ہے کہ خدا کے پاس ایک نبوت ہے.
خب ممکنه که
اور اس ادعا کے لیے برهان عقلی بھی ہو سکتی ہے.
یکی بگوید آقا ما این ادعای شما را بر این که رسالت میخواییم، بر این که نبوت میخواییم قبول داریم ادعای عقلی رو، اما از کجا تو یه مدعی همون باشی؟ ادعایت درست است، اما آیا تو مدعی هست، واقعا مدعی هستی یا نه؟
انبیاء که این دو ادعاؤں میں سے پہلے حصے کے لیے تو دلیل عقلی چاہیے، اما وہ دوسرا ادعا جو انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، اگر کوئی آ کر ان سے کہے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے کچھ نبوت کا سلسلہ ہونا چاہیے، اس کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن یہ کہاں سے معلوم کہ آپ اس سلسلے کے ایک فرد ہیں؟ کہاں سے ہمیں پتہ چل جائے؟
فیرزن میگه میں قبول کرم دارم میشم، اون یکی اون برهان رو قبول داره، اون یکی برهان نظم رو قبول داره، اما آقا این برهانی که تو اقامه کردی بر وجود مبدا و معاد و اینا درست، اما خودت چی؟
جناب اس نانی اما نے خدا کے وجود پر جو چرخہ کات کے دلیل پیش کیا تھا، اس سے پوچھا خدا ہے کہاں ہے، کہا کیا دلیل کہا، یہ جو میرے ہاتھ میں جب تک چل رہی ہے یہ چل رہا ہے، جب میں ہاتھ اٹھا لیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے، کائنات کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو چلا رہا ہے، اس کی دلیل ہے، ہر کسی نے دلیل پیش کی، تو اصل نبوت پر بھی آپ نے جو دلائل دی اسے ہم مانتے ہیں کہ نبی ہونا چاہیے، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو اپنے اس سلسلے نبوت میں سے ایک فرد ہونے کا جو ادعا کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے؟
بس دلیل عقلی برا صحت صدق دعوی.
پس اگر دلیل عقلی نبوت کے اوپر ہو تو وہ دلیل عقلی صدق دعوی کے لیے صحیح ہے، انہوں نے جو پہلی دعویٰ کیا ہے اس کے صداقت کے لیے دلیل عقلی ٹھیک ہے.
دلیل عقلی برای اثبات صحت دعوت است، درست؟
اصل دعوت کی صحیح ہونے کے لیے دلیل عقلی صحیح ہے.
اما آقا این دلیل عقلی چیکار به چه داره؟ خودتو ثابت کن که پیامبری.
این دلیل عقلی سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ آپ پیغمبر ہیں. آپ کے پیغمبر ہونے کے لیے کوئی اور دلیل چاہیے. یشکر
معجزه برای اثبات این جهت است.
معجزه اس جهت کو اثبات کرنے کے لیے کہ میں ہوں نبی.
پس
اصل نبوت کے لیے دلیل عقلی کافی ہے، لیکن وہ خود اگر کہے میں نبی ہوں تو اس کے لیے معجزے کی ضرورت ہے.
پس صدق دعوت معلوم، صدق ادعا هم با معجزه معلوم.
پس اصل دعوت کی سچائی دلیل عقلی سے معلوم، اس کے نبی ہونے کا جو ادعا کیا میں خود نبی ہوں اس کی سچائی معجزے سے معلوم ہو جائے.
آقا چرا اون برهان عقلی کافی نباشه؟ چون همه مردم تبعیت از برهان عقلی باز نمی کنن. قلبشون خاضع نمیشه، میخوان یه قدری نزدیک به حس بشن، احساس کنن.
و اس باب میں بھی، یعنی جب یہ اپنی نبوت کا ادعا کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی برهان عقلی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن وہ برهان عقلی تمام لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے کہ عام پبلک محسوسات سے زیادہ آشنا ہے. لہذا کوئی ایسی دلیل جو محسوسات کے ساتھ قریب ہو، اگر ایسی دلیل پیش کی جائے تو وہ ان کے لیے قابل قبول ہے. محسوسات سے ایک دم دور عقلی دلائل وہ ان کے لیے ناکافی.
ولذا به انبیاء بینات میدهند، چیزی که حقایق رو واضح کنند، ادعاشون رو اثبات کنند.
لیے انبیاء کو بینات دیے گئے ہیں. بینات جو تمام لوگوں کے لیے آشکار کرنے والی دلیل ہے، مدعا کو آشکار کرنے والی دلیل ہے، جن میں سے سر فہرست معجزہ ہے.
با اینکه این معجزہ رو دادن باز این بشر جفا کرد،
در حالی کہ اس دلیل آشکار کے ہوتے ہوئے بھی انسان جفاکار ہی نکلا.
برهان آمده برای صحت دعوت،
صحت دعوت اور اصل نبوت کی سچائی کے لیے برهان موجود ہے.
معجزه آمده برای صحت مدعا،
معجزه آیا ہے نبی کی سچائی ثابت کرنے کے لیے.
باز هم میبینیم لگت پرونی کردن،
لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گدھے کی طرح سے لات مارتے ہیں انسان.
در سوره اسراء آیه 59،
سوره اسراء کی آیت نمبر 59 ہے.
و آتینا ثمود الناقه مبصرتا فظلموا بها. به جناب صالح ناقه را دادیم، اونها هم خوب دیدن، چشمندی نبود، اما باز در این حال فضلمون به ها به اون ناقه هم ظلم کردن.
هم صالح کو ناقه عطا کرد اور یہ ناقه دلیل روشن، دلیل واضح، اور یہ کوئی جادو نہیں تھا. انہوں نے دیکھا پرکھا کہ یہ ہے معجزہ، لیکن اس کے باوجود پھر ظلم کیا اسی ناقے کے اوپر، معجزے کے اوپر ہی ظلم کیا.
عجیب ہے، چرا؟ برای اتمام حجت، برای ہدایت.
یہ ناقہ کس کے دیا گیا تھا؟ امام حجت کے لیے اور ہدایت کے لیے.
نمیشه با بعضی ها برخورد نکرد.
بله. یہ جو نبیوں کو جھٹلانے والے انبیاء ہیں ان کو ایسے آزاد رکھا نہیں جا سکتا ہے، ان کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو یہی حال ہوگا.
برهان عقلی معجزه اگر زیر بار رفت چرا؟ لیهلک من حلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه.
اس برهان عقلی کے علاوہ معجزہ بھی ہونا چاہیے اس کے نبی کی سچائی ثابت ہونے کے لیے، تاکہ اس معجزے کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی گمراہی کے راستے کو اپناتا ہے تو وہ ہلاک بھی ہو جائے تو بینہ کے ساتھ ہلاک ہو جائے،
پس
بغیر بینے کے ہلاک نہ ہو.
برہان عقلی معلوم شد برای چیه؟ برای صحت دعوت. معجزه و بینه برای صحت مدعاست، برای اثبات مدعیست، این بهتر یاد باشه، درست؟ حالا نوبت میرسه به بحث اعجاز، یکی از مباحثی که باید اینجا به طور اجمال.
بس پتا چل گیا کہ برہان عقلی مدعا کی اس بات کے لیے ہے اور معجزہ مدعی کی سچائی ثابت کرنے. مدعا اور مدعی سمجھتے ہیں؟ مدعا یعنی وہ کی جس کا ادعا کیا، وہ بات کی جس کا ادعا کیا جائے. مدعی کون؟ اسی بات کے ادعا کرنے والے کو مدعی کہتے ہیں. مدعا کو ثابت کرنے کے لیے برہان عقلی یعنی اصل نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، دعوت کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن مدعی جو کہ نبی ہے، اس کے نبی ہونے کی حیثیت کے اس بات کے لیے معجزے کی ضرورت. ان دونوں کے بعد اب بحث ہمیں فوکس کرنی ہوگی معجزے کے اوپر کہ معجزہ ہے کیا چیز.
ہاں بس نوبت میرسے بے اصل معجزے،
جہت
ہمیشہ جہت چہاروں،
چوتھی جہت یہی معجزہ ہے. معجزہ کیا ہے؟
معجزہ گاہی ابتداییست، گاهی اقتراحی و پیشنهادیست.
معجزه کبھی تو کسی کے طلب کے بغیر ہی دکھا دیا جاتا ہے لوگوں کو، اس معجزه کو معجزه ابتدائی کہتے ہیں.
یعنی گاهی بدون درخواست دیگران معجزه رو میاره،
یعنی کسی نے درخواست نہیں کی ہے، بغیر درخواست کے ہی انہوں نے معجزه دکھا دیا.
گاهی هم با درخواست دیگران میگن بابا ای راست میگی معجزه بیار.
کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اگر آپ نبی ہیں تو کنکریاں آپ کے لیے کلمہ پڑھیں، کہ یہ درخت آپ کو سجدہ کرے مثلا، تو اس طرح سے لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، تو پیغمبر اگر ہے تو وہ ایسا کرے.
چرا؟ چون مردم سر قسمت ادی با برهان عقلی با نمیشن، ادی با معجزه، ادی هم بعد از معجزه هم زیر بار نمیرن. و معمولا این دسته سوم مورد عذاب واقع.
لوگ تین طرح کے ہیں، کچھ مخصوص لوگ ہیں کہ جو عام سطح سے بلند، وہ برہان عقلی سے ہی قائل ہوتے ہیں، معجزے کی نوبت نہیں آتی. کچھ وہ ہیں ان کے لیے برہان عقلی کافی نہیں ہے، معجزہ چاہیے، معجزے سے قانع ہوتے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جان بوجھ کے اس کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے.
اب معجزے چیئے؟ معجزے ہی نہ کاری بکنے کہ دیگران از اون کار عاجز
بشه. خب ابھی جب بحث معجزه کے پاس آ گئی ہے تو معجزه کیا ہے؟ معجزه یعنی ایسا عمل کہ جس کی انجام دہی سے دوسرے لوگ عاجز ہوں. ٹھیک ہے، یعنی وہ کام کہ لوگوں کے طلب کرنے پر یا ابتداءً بھی ایسا کام پیغمبر کرے، نبی کرے، کہ یہ والا کام کسی اور شخص سے انجام پانا مشکل ہو، ممکن ناممکن
ہو. آقا ما میبینیم تو دنیا مرتضا هستن، ساهرا هستن، مخترعین و مکتشفین هستن، ورزشکاران هستن. اون آقا میاد سحر میکنه، اون آقا میاد ریاضت میکشه، با ریاضت کشیدن کاری رو انجام میده، اون آقا میاد 300 کیلو وزنه رو میبره بالا، اون آقا میاد یک کشف علمی میکنه، خب دیگران قادر نیستن. بله، پس این معجزه است. چه فرق داره بین کار انبیا و اینا؟
بله، کہہ رہے آپ نے معجزه کی تعریف اس طرح سے کی کہ انبیا ایک ایسا عمل انجام دیتے ہیں کہ اس کی انجام دہی سے دوسرے لوگ عاجز ہیں. یہاں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ جس کے انجام دہی سے دوسرے لوگ عاجز ہیں. مثلا بہت سارے لوگ ریاضت کے نتیجے میں، ایک عرصے تک اپنے آپ کو پابند رکھنے کے نتیجے میں بعض کام کر سکتے ہیں کہ اس کام کے انجام دہی تو دوسرے عاجز ہیں. بعض لوگ جادو اور سحر کے ذریعے سے کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں کہ اس کے انجام دہی تو دوسرے لوگ عاجز ہیں. حتیٰ بعض لوگ کثرت کے ساتھ ورزش اور ممارست کرنے کے نتیجے میں کچھ کام انجام دے، جمناسٹک کے لوگ مثلا جیسے گھومتے ہیں یا یا مثلا 300 کلو کا وزن اٹھا لیتے ہیں, تو یہ جو اس وقت غالباً ایران میں ہے وہ سب سے پہلا دنیا میں جس کا وزن اٹھا سکتا ہے 300 کچھ کلو.
یا
تو یہ پوری دنیا کے سارے ورزشکار بھی عاجز ہیں, عام لوگ تو عام ہوئے, دنیا بھر کے سارے ورزشکار عاجز ہیں کہ اس کے برابر کوئی وزن اٹھا سکے.
$10 million بہترین بیا فلان جو خاص کام ہے کشور
کیا محسوس ہے. مگر یہ شخص در عین حال بہت ہی پارسا اور مقدس آدمی ہے. اس سے کہا گیا کہ $10 million آپ کو دیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ فلاں جگہ پہ غلط تھی کر دیا جگہ سے بات میں نہیں آ سکتا. تو بہرحال یہ شخص ایسے ایسے کام کے انجام پاتے ہیں. بعض لوگ انکشافات علمی کر لیتے ہیں, ایسا انکشاف ہے علمی کی جو دوسرے اس کے انکشاف سے عاجز ہیں. یہ بھی ایک معجزہ, اس کو بھی کہنا چاہیے معجزہ, جیسے کہ یہ بھی دوسرے لوگ انجام نہیں دے سکتے ہیں. تو کیا ہر انجام نہ دے سکنے والے عمل کو معجزہ کہا جائے گا؟ اور اس میں اور معجزے میں فرق کیا ہے؟ ان کاموں میں اور پیغمبر کے کاموں میں کیا فرق ہے؟
اینا کار خارق العاده میکنن, دیگران عاجزن, اینا هم عاجزن.
اینا نورمالی طور پہ انجام نہ پا سکنے والا عمل جو دوسرے کوئی انجام نہ دے سکے, یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, فرق ہے.
خوب گوش کنید, این اجمالا نشانه در بحث مربوط به پیغمبر اکرم و شق القمر اونجا مفصل براتون خواهم.
آج کی جو بحث ہے یہ اجمالی بحث ہے, لیکن
پیغمبر مقدمات ہے.
لیکن پیغمبر کی سیرت جب ہم بیان کریں گے اور وہاں پر شق القمر کی بحث تک پہنچیں گے تو وہاں تفصیل سے بحث کریں گے, پیغمبر کے معجزات کے اوپر تفصیل بحث کریں گے. لیکن فی الحال تمام انبیاء کے معجزوں کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے ٹوٹلی, تو آج اجمالی گفتگو.